السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
نے افغان سرحد پر 2 اہم گزرگاہیں عارضی طور پر کھول دیں. صرف شہریوں کو آمد و رفت کی اجازت. تجارتی سرگرمیاں تاحال معطل. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود. تفصیلات کچھ دیر بعد.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی برقرار. سخت بیانات کا سلسلہ جاری. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
توابی میں آپریشن کے دوران جرب میں فوج کے کیپٹن سمیت 2 فوجی ہلاک. 5 مشتبہ دہشت گرد بھی مارے گئے. فوج کا بیان. میں ہوں پشاور سے شمیم شاید. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
لکھنؤ میں پولیس کے ساتھ 5 گھنٹے تک جاری جھڑپ میں ایک مبینہ دہشت گرد ہلاک. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد. ایک فوجی جوان کی پراسرار موت کے بعد ایک اور جوان نے فوج میں اردلی نظام کے خلاف آواز بلند کی. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
پاکستانی کشمیر میں نئے سیاحتی مقامات کو ترقی دینے کا فیصلہ. میں ہوں پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد سے روشن مغول. تفصیلات سنیے تھوڑی دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں امریکہ نے شمالی کوریا کی اشتعال انگیز سرگرمیوں کے نتیجے میں جنوبی کوریا میں میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے. ہنگری کی پارلیمنٹ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت سیاسی پناہ کی تلاش میں آنے والوں کو ملک کی جنوبی سرحد کے ساتھ کیمپوں میں رکھا جائے گا. عراقی فوج نے منگل کے روز بتایا ہے کہ اس کی فوجوں نے مغربی موصل میں حکومت کی بڑی عمارتوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے. اور صدر ٹرمپ نے پیر کے دن امیگریشن سے متعلق ایک نیا انتظامی حکم نامہ جاری کیا ہے جس میں امریکہ میں داخلے کی پابندی 7 کے بجائے 6 مسلمان ملکوں پر عائد کی گئی ہے. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. پاکستان کے وزیر دفاع نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ سرحد مضبوط بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے اور جب تک سرحد کا انتظام بہتر نہ ہو عسکریت پسندوں کو روکنا ممکن نہیں ہے. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
اسلام آباد اور کابل کے تعلقات میں تناؤ برقرار ہے اور پاکستان کے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک مرتبہ پھر پڑوسی ملک افغانستان کو ہدف تنقید بنایا ہے. خواجہ آصف نے پیر کی شام پارلیمان کے ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی میں وقفہ سوالات کے دوران افغانستان سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں الزام لگایا کہ پاکستان میں حملہ کرنے والے شدت پسندوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے حالات میں سرحد بند کرنا ضروری تھا. افغان عہدیدار کی طرف سے بھی پاکستان کے بارے میں ایسے ہی الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں کہ افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عناصر کی پناہ گاہیں پاکستانی سرزمین پر ہیں. بھارت میں انسداد دہشت گردی سے متعلق ایک کانفرنس میں افغانستان کے مشیر برائے قومی سلامتی حنیف اطمر نے بھی ایک بار پھر یہ الزام لگایا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ہیں جن کے خلاف پاکستانی حکومت کو کارروائی کرنی چاہیے. پاکستان کا یہ موقف رہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دے گا اور پاکستان میں تمام دہشت گردوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی جا رہی ہے. مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں کو دہشت گردی کے مشترکہ دشمن کا سامنا ہے اور امن کے حصول کے لیے الزام تراشی نہیں بلکہ تعاون کی راہ اختیار کرنی ہوگی. پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز کے ڈائریکٹر عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کا فائدہ شدت پسند اٹھا سکتے ہیں.
پاکستان اور افغانستان کے جو مفادات ہیں وہ خاصے مشترکہ ہیں, خاص طور کے اوپر جو سیکیورٹی کنسرنز ہیں, سیکیورٹی معاملات ہیں. اور افغانستان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے مفاد کو صرف اپنے ملک کے اور اپنی اندرونی سیکیورٹی کے آئینے میں دیکھے, اور پاکستان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے تناظر میں دیکھے تھا اس کو ایک بڑے ریجنل تناظر میں لے کے جائے. جب دونوں کی کوآرڈینیشن بنے گی, کولیبریشن انوالو ہوگی, تو اس میں امکان ہے کہ اگر کوئی تیسرا ملک انفلوئنس یوز کرنا چاہتا ہے, اس کو خراب کرنا چاہتا ہے, تو اس کے امکانات بھی کم ہوں گے.
ادھر پاکستان میں دہشت گردوں کے خلاف جاری کارروائیوں میں پختونوں کو مبینہ طور پر نشانہ بنانے کا معاملہ پارلیمان میں بھی زیر بحث آیا۔ حالیہ ہفتوں میں ذرائع ابلاغ خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسی اطلاعات سامنے آئیں کہ صوبہ پنجاب میں پختونوں کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے۔ تاہم وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ آپریشن صرف دہشت گردوں کے خلاف ہو رہا ہے۔
میں وفاقی حکومت کے بحاف پہ اور پنجاب حکومت کے بحاف پہ اس بات کی یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ کسی قسم کی ریشل یا ایتھنک پروفائلنگ جو ہے وہ نہیں ہو رہی۔ دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان بھر میں کسی ایک نسل یا ایک صوبے تک محدود نہیں ہے۔ دہشت گردوں کا نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی نسل ہے، نہ کوئی صوبہ ہے، ان کا کسی قسم کی کوئی الیجنس نہیں ہے۔
پاکستان میں فروری کے وسط میں ملک کے مختلف علاقوں میں دہشت گرد حملوں میں 120 سے زائد افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ ان حملوں کے بعد ملک بھر میں رد الفساد کے نام سے نیا آپریشن شروع کیا گیا۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد عارضی طور پر دوبارہ کھول دی ہے۔ درست سفری دستاویزات رکھنے والوں کو سرحد پار جانے کی اجازت ہوگی۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان نے افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد پر تورخم اور چمن کی گزرگاہیں منگل کی صبح عارضی طور پر کھول دیں، جس سے سرحد کے آر پار آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ تاہم ان گزرگاہوں سے صرف ایسے افغان جو مصدقہ ویزے کے ساتھ پاکستان آئے تھے اور واپس جانے کے خواہش مند ہیں وہ سفر کر سکیں گے۔ اسی طرح افغانستان گئے ہوئے پاکستانی ہی فی الوقت گزرگاہ کی بحالی سے استفادہ کر سکیں گے۔ تاہم دو طرفہ تجارتی سرگرمیاں فی الحال معطل ہی رہیں گی اور صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک لوگ پیدل ہی سرحد عبور کر سکیں گے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے پیر کو دیر گئے بتایا تھا کہ خیبر ایجنسی میں تورخم اور بلوچستان میں چمن کے مقامات پر سرحد منگل اور بدھ کو کھلی رہے گی۔ پاکستان نے گزشتہ ماہ ملک کے مختلف علاقوں خصوصاً سیون میں صوفی بزرگ لال شہباز قلندر کے مزار پر ہونے والے مہلک دہشت گرد حملوں کے بعد افغانستان کے ساتھ اپنی سرحد یک طرفہ طور پر بند کر دی تھی۔ دو ہفتوں سے زائد عرصے تک سرحد کی اس بندش پر افغان حکام کی طرف سے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے کھولے جانے کے مطالبات کیے جاتے رہے۔ پاکستانی عہدیداروں کا کہنا تھا کہ سرحد کی عارضی بندش کا فیصلہ سلامتی کے تناظر میں کیا گیا۔ اس بندش سے ہزاروں ایسے افغان شہری جن کے پاس پاکستان کا مصدقہ ویزا تھا واپس جانے سے محروم ہو گئے تھے اور آئے روز ان کی طرف سے احتجاج اور مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے۔ ان کا موقف تھا کہ ان کے پاس زادہ راہ ختم ہو چکا ہے اور وہ پاکستان میں انتہائی مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔ منگل کو تورخم اور چمن کے راستوں سے سخت سیکیورٹی میں دونوں جانب سے لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور شام تک ہزاروں افغان اور پاکستانی ایک سے دوسرے ملک میں داخل ہوئے۔ پاکستان اور افغانستان کے مختلف حلقوں کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ سرحد کی بندش سے خاص طور پر دونوں جانب کے عام شہری سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، لہذا حکومتیں اپنے اختلافات بات چیت کے ذریعے دور کریں اور گزرگاہوں کو کھول دیں۔ افغان امور کے ماہر اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہتے ہیں کہ سرحد کی بندش سے پاکستان دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے لیے افغانستان پر دباؤ ڈالنے کا جو پیغام دینا چاہتا ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس سے خاص طور پر افغان عوام پر پاکستان کا تاثر کچھ اچھا نہیں پڑ رہا۔ ان کا کہنا تھا کہ افغانستان سے بڑی تعداد میں تعلیم اور علاج معالجے کے لیے پاکستان آنے والوں کو سرحد کی بندش سے شدید مشکلات ہوتی ہیں اور اس سے بھی لوگوں میں پاکستان سے متعلق ایک منفی تاثر پیدا ہوتا ہے۔
بارڈر کو تو بہت ہی ریئرلی آپ نے بند کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی بڑا ایشو بھی ہے اس میں بھی آپ پھر عارضی طور پر بند کریں گے تو 18 دن ہو گئے ہیں۔ یہ میرے خیال میں ذرا اس کے اوپر اس کو دیکھنا چاہیے، اور یہ پاکستان کا جو امیج ہے انٹرنیشنلی یا پھر یہاں لوکلی افغان عوام ہے جو آپ چاہ رہے ہیں کہ ہرٹس اینڈ مائنڈس کو کریں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ کمپیشنیٹ قسم کا ایٹیچیوڈ ہونا چاہیے۔ یہ ہر چیز کو ہم نے اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ یہ سیکیورٹی ہے، ٹیررزم ہے، اس طرح اس میں یہ انسانی ہمدردی کا بھی ایک عنصر بہت ضروری ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔
تجارتی سامان سے لدے سینکڑوں ٹرک اور کنٹینرز بھی سرحد کے آر پار کھڑے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ جہاں اس سے تاجر برادری کو کروڑوں کا نقصان برداشت کرنا پڑ رہا ہے، وہیں اس نقل و حمل کے معطل ہونے سے محصولات کی مد میں دونوں جانب کی حکومتوں کو بھی خسارے کا سامنا ہے۔ رحیم اللہ یوسفزئی کا کہنا تھا کہ سرحد کی عارضی بندش کے دوران ایسے سامان کی نقل و حمل کی اجازت بھی دے دینی چاہیے تھی جو کہ زیادہ دن یوں پڑے رہنے سے خراب ہو سکتا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
فوج کے ایک بیان کے مطابق سوابی میں آپریشن کے دوران جھڑپ میں فوج کے ایک کیپٹن سمیت 2 فوجی ہلاک ہو گئے، 5 مشتبہ دہشت گرد بھی مارے گئے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
پاکستان کی شمال مغربی صوبہ خیبر پختونخوا میں مشتبہ دہشت گردوں کے ساتھ جھڑپ میں ایک افسر سمیت دو فوجی اہلکار مارے گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی طرف سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ منگل کو سیکورٹی فورسز نے ضلع سوابی کی گاؤں ملک آباد میں خفیہ معلومات کی بنیاد پر کاروائی کی۔ کاروائی کے دوران مشتبہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے فوج کا ایک کیپٹن جنید اور سپاہی امجد ہلاک ہو گئے۔ بیان کے مطابق آپریشن رد الفساد کے تحت کی گئی۔ کاروائی کے دوران کافی دیر تک مشتبہ دہشت گردوں اور فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اس کاروائی میں 5 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان نے سوابی میں فوج کے اہلکاروں پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ان کی کاروائیوں میں مزید تیزی آئے گی۔ گزشتہ ماہ پاکستان کے مختلف حصوں میں دہشت گرد حملوں میں 100 سے زائد افراد کی ہلاکت کے بعد ملک میں دہشت گردوں اور ان کی سہولت کاروں کے خلاف رد الفساد کے نام سے آپریشن شروع کیا گیا تھا۔ پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت کا یہ تازہ واقعہ ایک ایسے وقت پیش آیا ہے جب ایک روز قبل ہی افغان سرحد سے مولیکا قبائلی علاقے مومن میں مبینہ طور پر سرحد پار سے دہشت گردوں کے حملے میں 5 فوجی مارے گئے تھے۔ پاکستانی فورسز کی 3 چوکیوں پر ہونے والے اس حملے کا جواب دیتے ہوئے فورسز نے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کرنے کا بتایا تھا۔ پیر کو دیر گئے ایک اور بیان میں پاکستانی فوج کا کہنا تھا کہ سرحد پار افغانستان سے مومن میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے خلاف جوابی کاروائی میں 15 مشتبہ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جن میں 6 انتہائی مطلوب دہشت گرد بھی مارے گئے۔ بیان میں کہا گیا کہ کسی بھی دہشت گرد کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے صوبے اتر پردیش میں ووٹنگ کے آخری مرحلے سے ایک روز پہلے لکھنؤ میں پولیس کے انسداد دہشت گردی کے اسکواڈ اور مشتبہ دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ ہوئی ہے۔ منگل کے روز اس جھڑپ کی مزید تفصیلات نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں سنتے ہیں۔
اتر پردیش میں اسمبلی انتخابات کے آخری مرحلے کی پولنگ سے ایک روز قبل ریاست کے دارالحکومت لکھنؤ میں ایک مشتبہ دہشت گرد اور یو پی پولیس کے انسداد دہشت گردی دستے کے مابین جھڑپ ہوئی۔ گنجان علاقہ ٹھاکر گنج میں 5 گھنٹے تک چلنے والی جھڑپ کے بعد مبینہ دہشت گرد جس کا نام محمد سیف اللہ بتایا جاتا ہے ہلاک ہو گیا۔ یو پی انسداد دہشت گردی دستے نے یہ اطلاع ملنے کے بعد کہ ٹھاکر گنج علاقے کے ایک مکان میں ایک دہشت گرد چھپا ہوا ہے، اس کے خلاف آپریشن شروع کیا اور اسے زندہ پکڑنے کی کوشش کی۔ بتایا جاتا ہے کہ اسے سمجھانے کی غرض سے اس کے اہل خانہ کی مدد بھی لی گئی، لیکن اطلاعات کے مطابق اس نے یہ کہتے ہوئے باہر آنے سے انکار کر دیا کہ وہ شہادت چاہتا ہے۔ انٹیلیجنس بیورو کے ذرائع کے مطابق شبہ کیا جا رہا ہے کہ سیف اللہ کا تعلق IS سے رہا ہوگا۔ منگل کے روز بھوپال اجین ٹرین میں ہونے والے بم دھماکے سے بھی، جس میں کم از کم 8 افراد زخمی ہوئے، اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے۔ پوری کارروائی کے دوران مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے یو پی پولیس اور ATS سے رابطہ قائم رکھا۔ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک مبینہ دہشت گرد کو اتر پردیش کے کانپور سے گرفتار کیا گیا۔ ادھر مدھیہ پردیش کے DIG نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بھوپال اجین ٹرین میں ہونے والا دھماکہ دہشت گردانہ کارروائی ہے۔ یو پی پولیس نے ریاست بھر میں مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ اس واقعہ کے پیش نظر پورے ملک میں الرٹ کر دیا گیا ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ ہنس راج اہر نے نامہ نگاروں سے بات چیت میں اس کی اطلاع دی۔ انہوں نے کہا کہ یو پی پولیس نے قابل ذکر کارنامہ انجام دیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے سفری پابندی سے متعلق نئے حکم نامے پر عمل درآمد 16 مارچ سے شروع ہوگا۔ اس نئے حکم نامے کے تحت 6 ملکوں کے شہریوں پر 3 مہینے کے لیے امریکہ میں داخل ہونے پر پابندی ہوگی۔ مزید تفصیلات اسٹیو ہرمن کی ایک رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز اس نئے حکم نامے پر دستخط کیے۔ نئے حکم نامے کے تحت ایران، لیبیا، سوڈان، صومالیہ، شام اور یمن کے شہریوں کو نئے ویزے جاری نہیں کیے جائیں گے، جبکہ عراقی شہریوں کو پابندی کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کابینہ کے 3 اراکین نے میڈیا کو بتایا کہ یہ نظر ثانی شدہ حکم نامہ ملکی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کے الفاظ،
To our allies and partners around the world, please understand this order is part of our ongoing efforts to eliminate vulnerabilities
دنیا بھر میں ہمارے اتحادی اور پارٹنرز مہربانی کر کے اس بات کو سمجھیں کہ یہ حکم نامہ ان کمزوریوں اور خطرات کو ختم کرنے کے لیے ہماری کوششوں کا حصہ ہے جن سے انتہا پسند فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور دہشت گردی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری جان کیلی کا اس بارے میں کہنا تھا،
Nothing in this executive order affects existing lawful permanent residents or persons with current
اس نئے حکم نامے سے ان افراد پر کوئی فرق نہیں پڑے گا جن کے پاس گرین کارڈز ہیں یا وہ افراد جن کے پاس ہمارے ملک میں داخل ہونے کے لیے قانونی ویزے موجود ہیں۔ یہ الفاظ تھے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے سیکرٹری جان کیلی کے۔ نئے حکم نامے میں 120 دنوں کے لیے امریکہ میں پناہ گزینوں کی آبادکاری پر بھی عارضی پابندی لگائی گئی ہے۔ اس نظر ثانی شدہ سفری پابندی پر ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض ممبرز اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اس سے معاشرے میں تفریق اور نفرت کو ہوا ملے گی، جبکہ امریکن سول لبرٹیز یونین نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ نیا حکم نامہ اب بھی مسلمانوں پر پابندی سے متعلق ہے۔ اس سے پہلے سفری پابندی سے متعلق ایک متنازع حکم نامہ جنوری میں جاری کیا گیا تھا جسے ایک فیڈرل اپیلز جج نے لاگو ہونے سے روک دیا تھا۔ شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صدر ٹرمپ نے پیر کے دن امیگریشن سے متعلق ایک نیا انتظامی حکم نامہ جاری کیا۔ اس نئے حکم نامے پر ملے جلے تاثرات سامنے آ رہے ہیں۔ ان تاثرات پر مبنی وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سیلا تیسا ہوک کی رپورٹ کے ساتھ اسد نصیر۔
تقریباً 6 ہفتے قبل صدر ٹرمپ نے 7 ممالک کے باشندوں پر امریکہ میں داخلے کی پابندی عائد کرنے کے لیے ایک انتظامی حکم نامہ جاری کیا تھا جسے بعد میں وفاقی عدالتوں نے کالعدم قرار دے کر اسے معطل کر دیا تھا۔ اب پیر کے روز صدر ٹرمپ نے امیگریشن کے سلسلے میں ایک ترمیم شدہ حکم نامہ جاری کیا ہے۔ وائٹ ہاؤس نے پیر کے روز سابقہ حکم نامے کا دفاع کرتے ہوئے نیا ترمیم شدہ حکم نامہ جاری کیا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد قانونی چارہ جوئی کو ختم کرنا اور امریکی سرحدوں کو محفوظ بنانا ہے۔ وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کہا ہے کہ اس حکم نامے کا مقصد غیر ملکی دہشت گردوں کو امریکہ آنے سے روکنا ہے۔
And the State Department will implement the provisions in this order that allow for the admissions of refugees.
محکمہ خارجہ اس حکم نامے کی ان شرحوں پر خصوصی توجہ دے رہا ہے جس میں ایسے مہاجرین کو داخلے کی اجازت ملی ہے جن کے بارے میں وثوق سے یہ تعین کیا جائے گا کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے۔ دوسری طرف ڈیموکریٹک پارٹی نے اس حکم نامے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے حکم نامے کی تلافی نہیں ہوئی ہے۔ سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی کے رہنما چک شومر کہتے ہیں،
It's barely a fresh coat of paint on the same car that doesn't drive.
یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ناکارہ گاڑی پر دوبارہ رنگ و روغن کر دیا گیا ہو۔ انسانی حقوق کے بعض گروپس کا کہنا ہے کہ اس نئے حکم نامے میں بھی مسلم ملکوں پر پابندی لگائی گئی ہے جو ایک امتیازی سلوک ہے۔ اے سی ایل یو امیگرینٹس رائٹس گروپ کے ایک اہلکار لی گیلرن کہتے ہیں،
It was narrowed from the first order as we expected. And it eliminated certain legal problems like due process problems.
جیسے کہ ہمیں توقع تھی یہ نیا حکم نامہ سابقہ حکم نامے میں کچھ کمی لا کر جاری کر دیا جائے گا۔ اس میں سے کچھ قانونی سقم کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تاہم اس کی بنیادی آئینی خامی کو دور نہیں کیا گیا ہے، یعنی مذہب کی بنیاد پر امتیازی سلوک۔ شام سے آنے والے مہاجرین نے بھی اس حکم نامے پر مثبت تاثرات کا اظہار نہیں کیا ہے، تاہم عراق کے عوام نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کیونکہ اب ممنوع ممالک کی فہرست سے عراق کو خارج کر دیا گیا ہے۔ اس نئے حکم نامے پر 16 مارچ سے عمل درآمد ہوگا اور اس میں عارضی طور سے شام، ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان اور یمن کے پاسپورٹ رکھنے والوں کو امریکہ آنے سے عارضی طور پر روک دیا گیا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پیر کے روز سفری پابندی سے متعلق جس حکم نامے پر دستخط کیے ہیں اس میں صومالی اور سوڈانی باشندوں پر بھی 90 روز کے لیے امریکی ویزے کے حصول پر پابندی ہوگی۔ وائس آف امریکہ کی جل کریک نے کینیا میں پناہ گزینوں اور نیروبی میں رہنے والے صومالی باشندوں سے اس بارے میں ان کے خیالات معلوم کیے۔ رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ مدثرہ منصر۔
سفری پابندی کے نئے حکم نامے کے تحت
مسلم اکثریت والے 6 ممالک سے جن میں ایران، لیبیا، صومالیہ، سوڈان، شام اور یمن شامل ہیں، لوگوں کی امریکہ میں داخلے پر 90 روز کے لیے پابندی ہوگی۔ تاہم یہ پابندی ان لوگوں پر نہیں ہوگی جو پہلے سے ویزا حاصل کر چکے ہیں۔ یہ حکم نامہ ٹرمپ کے ابتدائی حکم نامے کے 6 ہفتے بعد آیا ہے۔ پہلے حکم نامے کو امریکی وفاقی عدالتوں نے روک دیا تھا۔ 42 سالہ احمد عمر بیہی ایک صومالی پناہ گزین ہیں اور 5 سال سے کینیا کے کاکوما پناہ گزین کیمپ میں مقیم ہیں۔ انہیں دداب پناہ گزین کیمپ سے یہاں بھیجا گیا تھا۔ 1992 میں صومالیہ سے بھاگنے کے بعد وہ دداب کیمپ ہی میں رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں جب ان کے بہت سے دوست امریکہ میں رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے ایک پناہ گزین کیمپ میں رہنا بہت مشکل ہے۔ جی ہاں، ہمارے بہت سے پڑوسی، ہمارے ساتھی، ہمارے بیشتر دوست وہاں مقیم ہیں۔ ان کے پاس اچھی ملازمت ہے، اچھی تعلیم ہے، نئی بیوی اور نئی زندگی ہے۔ چنانچہ میں بہت غمگین ہوتا ہوں جب میں ان کی تصویریں دیکھتا ہوں۔ وہ مجھ سے بات کرتے ہیں، مجھے تسلیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں ٹرمپ اپنا ذہن بدل دیں گے۔ ایک اور پناہ گزین 25 سالہ چیلیا روز سوڈان سے نکلنے کے بعد 15 سال سے کاکوما میں مقیم ہیں۔ اگرچہ جنوبی سوڈان پابندی والے ممالک میں شامل نہیں، مگر روز چونکہ پناہ گزین ہیں اس لیے 120 روز تک انہیں ویزا نہیں مل سکتا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ اب بھی امید رکھتی ہیں کہ انہیں امریکہ آنے کا موقع ملے گا اور وہ تعلیم حاصل کر سکیں گی۔ یونیورسٹی کے طالب علم محمد عبداللہ نیروبی میں رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صومالیہ کو پابندی والے ممالک کی فہرست میں شامل رکھنے سے الشباب کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کوششوں کو نقصان پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں
So once you have added the list Somalia, it will give a very strong boost to the ideology of Al-Shabaab. If USA
ایک مرتبہ آپ صومالیہ کو فہرست میں شامل کر لیتے ہیں تو اس سے الشباب کے نظریے کو بہت تقویت ملے گی۔ اگر امریکہ، جو آپ کی حکومت کی مدد کر رہا تھا، وہ آپ کو اپنے ملک میں آنے سے منع کرتا ہے تو پھر اگلا قدم کیا ہوگا؟ چنانچہ الشباب کو موقع ملے گا کہ وہ مغرب کے خلاف نئے لوگ بھرتی کرے۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پناہ گزین اس حکم نامے کی بھینٹ چڑھیں گے اور یہ پیغام ملے گا کہ مسلمانوں کا امریکہ میں خیر مقدم نہیں ہے۔ پیر کے روز نامہ نگاروں کی ایک محدود تعداد سے خطاب کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن، ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کے وزیر جان کیلی اور اٹارنی جنرل جیف سیشنز نے اس اقدام کو امریکی سلامتی کے لیے اہم قرار دیا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پیو ریسرچ سینٹر کے مطابق امریکہ میں مجموعی طور پر مقامی آبادی کی نسبت مخلوط نسل 3 گنا تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کی الزبتھ لی نے لاس اینجلس سے رپورٹ ارسال کی ہے جس کے مطابق مکسڈ ریس یا مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے والدین کے بچے امریکہ کی دوسری اقلیتوں کی نسبت زندگی کے مختلف تجربات سے گزرتے ہیں۔ تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
ڈیلیا ڈگلس ایک سیاہ فام امریکی ہیں اور انہوں نے ایک سفید فام امریکی سے شادی کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کی مختلف النسل شادی بعض اوقات ان کے لیے بہت جھنجھلاہٹ کا باعث بنی ہے۔ خاص طور پر میری بیٹی کی زندگی کے پہلے 3 سال کے دوران اکثر لوگ مجھے روک کر پوچھتے تھے کیا آپ اس کی آیا ہیں، اور بعض اوقات تو یہ انتہائی جھنجھلا دینے والا تجربہ تھا۔ ڈیلیا ڈگلس کی بیٹی سلیل کی شکل و صورت اپنے سفید فام باپ جیسی ہے۔ وہ کہتی ہیں میرا خیال ہے اس نے ہم دونوں کو حیران کر دیا ہے، مجھے توقع نہیں تھی کہ اس کے بال سنہری ہوں گے۔ پیو ریسرچ نے انکشاف کیا ہے کہ 69% ایسے امریکیوں میں جنہوں نے اپنی نسل سے باہر شادی کی، ان میں جن کا رنگ سفید نہیں انہیں سیاہ فام تصور کیا جاتا ہے، اور ان کے تجربات امریکہ میں سیاہ فام آبادی سے مماثلت رکھتے ہیں۔ مگر بہت سے کثیر النسل امریکی لاس اینجلس کو رہنے کے لیے بہتر شہر خیال کرتے ہیں۔ ان میں ڈیمونا ہافمین روسی یہودی اور افریقی امریکی ہیں۔ وہ کہتی ہیں
I found actually that it was where my people were because there were so many
میں نے لاس اینجلس کو واقعتاً ایسا مقام پایا جہاں میرے لوگ موجود تھے۔ کیونکہ وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق دو نسلوں سے ہے اور وسط مغرب میں پرورش پاتے ہوئے میں نے ایسا نہیں دیکھا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ملی جلی نسل کے لوگ اپنے بچوں کو ابتدائی تعلیم کے لیے ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں کثیر النسل بچے موجود ہیں، جیسے کہ ورلڈ سٹی سینٹر جہاں 30% طلبہ کثیر النسل ہیں۔ ویوین ارلوٹو کورین اور بیلجین ہیں اور انہوں نے سفید فام امریکی سے شادی کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسی اسکول میں داخل کیا۔
I grew up in a really homogeneous neighborhood and felt like the other.
میں ایسے علاقے میں پلی بڑھی جہاں ایک ہی نسل کے لوگ آباد تھے اور میں خود کو کسی اور نسل کا تصور کرتی تھی۔ چنانچہ میرے بیٹے کے لیے اہم تھا کہ وہ ایسی جگہ ہو جہاں وہ خود کو نارمل محسوس کرے۔ سونیا سمتھ کینگ کے شوہر کوریائی امریکی ہیں اور ان کے والدین ترک وطن کر کے آئے تھے۔ ریچرڈ کینگ کہتے ہیں،
Language was definitely an important part for me because I wanted them to speak Korean so they could communicate with my parents.
میرے لیے زبان یقیناً ایک اہم حصہ تھی کیونکہ میں چاہتا تھا کہ میرے بچے کوریائی زبان بولیں تاکہ میرے والدین کے ساتھ بات چیت کر سکیں۔ ورلڈ سپیک ایک ایسا اسکول ہے جہاں 80% کثیر النسل بچے پڑھتے ہیں۔ اسکول کی بانی کہتی ہیں کہ جو بچے مختلف معاشرتی پس منظر رکھتے ہیں انہیں ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اینجلیکا گیٹمینچک اسکول کی بانی ہیں۔
They have more empathy towards other multiracial and multilingual children. They have more curiosity.
ان کے دل میں دیگر کثیر الزبان بچوں کا احساس زیادہ ہوتا ہے۔ ان کے دل میں کثیر النسل تفریق اور انہیں قبول کرنے کے لیے تجسس زیادہ ہوتا ہے۔ جو امریکی کثیر النسل ہیں وہ معاشرتی طور پر اپنی قبولیت میں اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ 1970 کے عشرے میں صرف 1% بچے کثیر النسل ہوتے تھے، اب یہ تعداد ملک بھر میں بڑھ کر 10% ہو گئی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہجت حاضری خدمت ہے۔ شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے والے پلانٹس ایک خاص طرح کا پگھلا ہوا نمک استعمال کرتے ہیں جس کی مدد سے سورج کی گرمی کو بھاپ میں بدل دیا جاتا ہے، جس سے جنریٹرز چلتے ہیں جو بجلی پیدا کرتے ہیں۔ جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں محققین کا کہنا ہے کہ نمک کے بجائے اگر پگھلی ہوئی دھات کو استعمال کیا جائے تو اس سے جنریٹرز کی کارکردگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ واشنگٹن میں حال ہی میں توانائی کے ایک اجلاس میں یہ جدید ڈیزائن پیش کیا گیا۔ وائس آف امریکہ کے جارج پوٹی کی رپورٹ کے مطابق شمسی توانائی سے چلنے والے اس پلانٹ کے ماڈل میں جب پانی گردش کرتا ہے تو ایک پورے سائز کا پلانٹ پگھلا ہوا نمک استعمال کرتا ہے، لیکن نئے ڈیزائن کو تیار کرنے والے موجد کا کہنا ہے کہ پگھلے ہوئے نمک کی بجائے دھات کو استعمال کرنے سے پلانٹ کی کارکردگی میں انتہائی اضافہ ہو جاتا ہے۔
The main thing that makes it better than the state of the art is really the fact that by pushing up the temperature we're able to use a higher efficiency.
جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے آسیگن ہینری کہتے ہیں کہ جو چیز اس پلانٹ کو بہتر بنا دیتی ہے وہ دراصل یہ حقیقت ہے کہ درجہ حرارت میں اضافہ کرنے سے ہم بجلی کی پیداوار کی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک ہی سائز کے پلانٹ سے آپ مقابلتاً مزید بجلی حاصل کر سکتے ہیں۔ جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے کینڈلر ہاپس کہتے ہیں کہ پگھلی ہوئی دھات پگھلے ہوئے نمک کے مقابلے میں کہیں زیادہ گرم ہوتی ہے، لیکن دھاتی پائپوں کے اندر سے اسے گزارا نہیں جا سکتا۔ اپنی تجربہ گاہ میں اس سلسلے میں تجربات کرتے ہوئے ہینری نے معلوم کیا کہ اگر گریفائٹ سے پائپ اور والز تیار کر لیے جائیں تو یہ پگھلی دھات اس میں سے بآسانی گزاری جا سکتی ہے۔
It's machinable, so it allows us to make complicated components like this where you can thread them still, so you can still use mechanical interfaces we're used to.
جارجیا انسٹیٹیوٹ کے آسگن ہینری کہتے ہیں کہ یہ مشین میں سے گزاری جا سکتی ہے اور اس نوعیت کے پیچیدہ حصوں کو مربوط کرنا ممکن ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے مروجہ طریقوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے کینڈلر ہاپس کہتے ہیں کہ ان کے ڈیزائن میں سیرامکس کو استعمال کیا گیا ہے جو زیادہ درجہ حرارت برداشت کر سکتی ہے اور اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوتی، اور نہ ہی دھات کے ساتھ مل کر ایک کوئی کیمیاوی رد عمل پیدا کرتی ہے، اور اگر آپ نے اس کی تہ بندی درست انداز میں کر لی ہے تو پھر دھات رات بھر پگھلی ہوئی حالت میں بھی رکھی جا سکتی ہے، اور اب تک ایسے تمام اہم حصوں کی جانچ پڑتال اس سلسلے میں مکمل کر لی گئی ہے.
We can pump liquid metal, we can valve it and control it, we can bond these tubes together without getting leaks.
جارجیا انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے اسیگن ہنری کہتے ہیں کہ ہم مایا دھات کو پمپوں میں سے گزار سکتے ہیں, اس کو والوز کے اندر متحرک رکھ سکتے ہیں اور اس پر کنٹرول بھی ممکن ہے, اور پھر ان ٹیوبوں کو اس طرح سے ملایا جا سکتا ہے کہ کسی نوعیت کا اخراج یا لیکیج ممکن نہ ہو. شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کے لیے مطلوبہ شیشے کا میدان اور خصوصی نمک کی لاگت کو دیکھتے ہوئے ہنری توقع کرتے ہیں کہ پگھلی ہوئی دھات استعمال کرنے سے مجموعی لاگت میں کمی آ جائے گی اور شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے پر موجودہ طریقے کے مقابلے میں اخراجات میں 30% تک کمی بھی ہوگی. سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی. کچھ اور خبروں, کچھ اور معلومات کے ساتھ پھر حاضر ہوں گی. بہجت جلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے کنٹرول لائن پر کشیدگی کے باعث محفوظ سیاحتی مقامات کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے. مظفرآباد سے روشن مغل کی رپورٹ. سامعین, کچھ تکنیکی وجوہ کی بنا پر ہم آپ کو یہ رپورٹ نہیں سنوا سکیں گے, اور ہو سکتا ہے کہ کچھ دیر کے بعد. اب ہمارا تکنیکی رابطہ بحال ہو گیا ہے, تو آئیے سنتے ہیں مظفر آباد سے روشن مغل کی رپورٹ.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے نئے مقامات کی نشاندہی کرنے کے بعد انہیں ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ مقامات لائن آف کنٹرول یا ایل او سی سے قدرے دور ہوں گے تاکہ کشمیر کو منقسم کرنے والی حد بندی لائن پر اگر کشیدگی ہو تو بھی سیاح بغیر کسی رکاوٹ کے نئے مقامات کا دورہ کر سکیں. واضح رہے کہ سیاحت کے لیے مشہور وادی نیلم سمیت بعض دیگر عام سیاحتی علاقے ایل او سی پر پاکستان اور بھارت کی سرحدی افواج کے درمیان جھڑپوں کی زد میں آتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے حکومت کو سیاحوں کی حفاظت کے لیے ان علاقوں میں داخلے پر پابندی عائد کرنا پڑتی ہے. پاکستانی کشمیر کے محکمہ سیاحت کے سیکرٹری منصور قادر ڈار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لائن آف کنٹرول پر کشیدگی کے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے ایل او سی سے دور واقع سیاحتی مقامات کو ترقی دینے کے لیے سیاحتی راہداری منصوبہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے.
نیلم ویلی کے علاوہ مثلا ادھر ٹینشن ہو گئی تو پھر کیا ہے؟ تو اس طرح ہم بڑا ٹوریزم کو ایک بگ انڈسٹری کے نام پر سامنے لایا جائے تاکہ لوگوں کی یہ روزگار کے مسائل, اکانومی کے مسائل سارے کے سارے حل ہو جائے. یہ جو نیلم ویلی لوگ ٹینشن سے نہیں جا سکتے, رک گیا اس وقت سارا, ابھی تک بھی رکا ہوا ہے, کیوں نہ ایک ایسا کوریڈور ڈیولپ کیا جائے. اب یہ جو کوریڈور ہوگا یہ لائن آف کنٹرول سے سیف ہوگا.
ان کا کہنا تھا کہ اس منصوبے کی تکمیل سے سیاحوں کو محفوظ اور پرکشش تفریح مقامات تک رسائی ہوگی. منصور قادر ڈار نے بتایا کہ سیاحوں کو بہتر سہولتوں کی فراہمی کے لیے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں.
اسی طرح سے یہ جو ٹورسٹ آ رہا ہے, سارے انٹری پوائنٹس کے اوپر ہم نے بوتھ بنا دی ہیں انفارمیشن, ان کے اندر سٹاف نہیں تھا, وہ ہم نے نارمل پہ لے کے وہاں پر بندے بٹھا رہے ہیں فوری طور پر, یعنی مئی جون سے پہلے پہلے بندے لگ کے وہاں بیٹھے ہیں. لوگوں کو بتائیں کہ یہ نیلم ویلی نہیں تو آپ کہاں جا سکتے, کون کون سی ایسی جگہ ہیں جس پر آپ جائیں گے, وہاں پفلٹ ہوں گے, وہ پورا اس کو بتائیں گے, گاڑی کی کنڈیشن ان کو بتائیں گے کس طرح کی ہے آپ کی اور جانا چاہیے کہاں جانا چاہیے.
پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں کنٹرول لائن پر واقع شمالی وادی نیلم سیاحت کے لیے مشہور ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ برس موسم گرما میں 600,000 سے زائد سیاح وادی کی سیر کو آئے, لیکن اکتوبر کے مہینے میں ایل او سی پر کشیدگی اور فائرنگ اور گولہ باری کے تبادلے کی وجہ سے اس علاقے میں سیاحوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی. یاد رہے کہ گزشتہ برس بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں فوجی کیمپ پر عسکریت پسندوں کے ایک مبینہ حملے میں 18 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد دونوں ممالک کی افواج کے درمیان کشمیر کو منقسم کرنے والی حد بندی لائن پر گولہ باری کا تبادلہ شروع ہوا تھا, جو نیلم ویلی کے علاوہ بعض دیگر سیکٹروں میں تحال جاری ہے. فائرنگ اور گولہ باری کے ان واقعات میں دونوں اطراف درجنوں شہریوں کے علاوہ متعدد فوجی بھی مارے گئے تھے. روشن موول، وائس آف امریکہ، مظفر آباد.
بھارت میں فوجیوں کے لیے سہولتوں کے بارے میں شکایات ایک مرتبہ پھر سامنے آ رہی ہیں. اس بارے میں تفصیلات دے رہے ہیں نئی دہلی سے سہیل انجم.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں. پتہ ہے فیس.
ایک فوجی جوان نے جسے چھٹی سے لیٹ آنے پر سزا کے طور پر سہایک یا اردلی کا کام کرنے پر مبینہ طور پر مجبور کیا گیا، سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو پوسٹ کیا ہے اور برطانوی دور کے اس نظام کے خلاف آواز بلند کی ہے. یہ ویڈیو وائرل ہو گیا ہے. جوان نے، جس کا نام سندھو جوگی داس ہے، ویڈیو میں کہا کہ مجھے شکایت کرنے پر سزا دی گئی. آرمی واحد سروس ہے جہاں جوانوں کو افسروں کی خدمت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے. مجھے یقین ہے کہ آرمی میری شکایت نہیں سنے گی. میں فوج کے بارے میں سوشل میڈیا میں یا عوامی طور پر بولنا نہیں چاہتا، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں. جوگی داس نے الزام عائد کیا کہ آرمی کے ذریعے شکایات کے ازالے کے لیے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر شکایت کرنے کا بھی کوئی جواب نہیں ملا. اس نے مزید بتایا کہ اس نے وزیر اعظم اور وزیر دفاع کے دفتروں سے بھی رابطہ قائم کیا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا گیا. اس کے بعد اس کے خلاف جانچ کا حکم دے دیا گیا. جوگی داس نے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب اس نے اردلی کا کام کرنے سے انکار کیا تو اسے ہراساں کیا جانے لگا. اسے 7 روز تک آرمی جیل میں رکھا گیا. اس نے الزام عائد کیا کہ آرمی افسران جوانوں کے ساتھ غلاموں جیسا برتاؤ کرتے ہیں. جوگی داس کے ان الزامات پر آرمی کی جانب سے ابھی تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا گیا ہے. تاہم فوج کے ذرائع نے بتایا کہ جوگی داس کا تقرر سپاہی ہاؤس کیپر کی حیثیت سے ہوا تھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک صفائی ملازم ہے. اس سے قبل بھی ایک آرمی جوان رائے میتھو نے سہایک یا اردلی نظام کے خلاف آواز بلند کی تھی، جس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا تھا. ایک ہفتہ بعد 3 مارچ کو وہ مہاراشٹر میں دیولالی چھاونی کے ایک خالی پڑے بیرک میں پراسرار طور پر مردہ پایا گیا. آرمی ذرائع کے مطابق اس نے خودکشی کی ہے، جبکہ اس کے اہل خانہ نے خودکشی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اس کی موت کی گہرائی سے تحقیقات کا مطالبہ کیا. وزیر دفاع منوہر پریکر نے اس معاملے پر کچھ بھی بولنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اس واقعہ کی جانچ کی جا رہی ہے. ایک نیوز ویب سائٹ کے اسٹنگ آپریشن میں کئی جوانوں کے ساتھ رائے میتھو کو بھی دیکھا گیا تھا، جس میں وہ مذکورہ نظام پر نکتہ چینی کرتا نظر آیا تھا. دیولالی میں اسے دیگر جوانوں کے ساتھ افسروں کے کتے ٹہلاتے اور ان کے بچوں کو اسکول چھوڑتے ہوئے دیکھا گیا تھا. خیال رہے کہ اس سے قبل بی ایس ایف، سی آر پی ایف اور آرمی کے متعدد جوانوں نے سوشل میڈیا پر ویڈیو پوسٹ کر کے خراب کھانے اور مبینہ زیادتیوں کی شکایتیں کی ہیں، جن پر کافی تنازع پیدا ہو چکا ہے. سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں خود کو اسلام پسند کہنے والے نوجوانوں نے آن لائن اپنا ایک ریڈیو شروع کیا ہے. اس بارے میں تفصیل سری نگر سے یوسف جمیل کی اس رپورٹ میں.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں کچھ نوجوانوں نے، جو اپنے آپ کو اسلام پسند کہلاتے ہیں، اس شوری زدہ خطے میں نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات کی طرف راغب کرانے کے لیے اپنی نوعیت کا پہلا آن لائن ریڈیو قائم کر دیا ہے، جسے ریڈیو صوت الاسلام نام دیا گیا ہے. اس کے ذریعے صرف اسلامی تعلیمات اور ثقافت پر مبنی پروگرامز نشر کیے جا رہے ہیں. کشمیر میں گزشتہ چند برسوں سے نوجوانوں کا ایک طبقہ پاپ میوزک اور گانے بجانے اور اسی طرح کی دوسری سرگرمیوں میں خاصی دلچسپی لینے لگا ہے، اور اسے دیکھتے ہوئے کئی ایک میں میوزک بینڈ قائم کرنے کا رجحان بھی بڑھتا چلا گیا. ریڈیو صوت الاسلام چلانے والوں کا کہنا ہے کہ ان کی کاوش کو اسی پس منظر میں دیکھا جانا چاہیے. چنانچہ اپنے آن لائن ریڈیو کو وہ حلال ریڈیو کے طور پر متعارف کرانے میں زیادہ خوشی محسوس کرتے ہیں. ریڈیو صوت الاسلام کے بانی محمد عامر کا اصرار ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے نوجوانوں کے لیے یہ ریڈیو نہ صرف تفریح کا عمدہ ذریعہ بن سکتا ہے، بلکہ وہ اس کی بدولت اللہ کے احکامات اور اس کے پیغمبر کی تعلیمات سے بھی بخوبی متعارف ہوں گے. میر ثاقب مشتاق، جو اس ریڈیو کی ٹیم کا حصہ ہیں، پہلے بالی ووڈ اور ہالی ووڈ فلموں کے گانوں کے گلوکار تھے، لیکن انہوں نے مشہور پاکستانی نعت خواں جنید جمشید سے متاثر ہو کر اپنا راستہ تبدیل کیا اور فلمی گانوں کے بجائے نعت شروع کیے. اب جہاں ایک طرف ریڈیو چلانے والوں کی کئی حلقوں کی طرف سے پذیرائی ہو رہی ہے، محمد عامر کو چند دن پہلے کسی نامعلوم شخص نے فون کر کے دھمکی دی کہ وہ ریڈیو صوت الاسلام کو بند کر دیں یا نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہیں۔ فون کرنے والے نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس آن لائن ریڈیو کو کیوں بند کرانا چاہتا ہے۔ صحافی اور تجزیہ نگار شیخ عبدالقیوم کا کہنا ہے کہ آن لائن ریڈیو کے ذریعے اسلام کا پیغام پھیلے گا اور اسلام امن کا نام ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ریڈیو پر قدغن لگانے سے کوئی مقصد حاصل ہوگا اور نہ ایسا کرنا انٹرنیٹ اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کے اس انقلابی دور میں ممکن ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ نوجوان اس ریڈیو کے ذریعے سے کیا تبدیلی لا سکتے ہیں اور کس حد تک اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ سری نگر سے وائس آف امریکہ کے لیے یوسف جمیل۔
خفیہ سرکاری دستاویزات انٹرنیٹ پر جاری کرنے والے ادارے ویکی لیکس نے اپنی ویب سائٹ پر امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کی ہزاروں مبینہ دستاویزات جاری کر دی ہیں۔ منگل کو منظر عام پر آنے والی ان دستاویزات کی تعداد 8771 ہے جنہیں ویکی لیکس نے ایئر زیرو کے عنوان سے جاری کیا ہے۔ ویکی لیکس نے دعویٰ کیا ہے کہ مذکورہ دستاویزات سے ہیکنگ کا وہ وسیع پروگرام بے نقاب ہو گیا ہے جو سی آئی اے چلا رہی تھی۔ سی آئی اے کے ایک ترجمان جوناتھن لی نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ان کا ادارہ مبینہ انٹیلیجنس دستاویزات کے درست ہونے یا نہ ہونے پر کوئی تبصرہ نہیں کرے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ملک کے قومی صحت عامہ کے پروگرام کو درست کرنے کا منصوبہ شاندار ہے، لیکن کانگریس اس پر کیا فیصلہ کرتی ہے وہ غیر یقینی ہے۔ ٹرمپ نے منگل کے روز ٹویٹر پر دعویٰ کیا کہ موجودہ قانون، جس کے چیمپئن سابق صدر باراک اوباما تھے، ایک مکمل اور تمام تباہی ہے۔ ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ ریپبلکن کا صحت عامہ کا منصوبہ بہت سے امریکیوں کو صحت کی انشورنس پالیسی سے محروم کر دے گا۔ سینٹ میں اقلیت لیڈر چارلز شومر نے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ ٹرمپ کا صحت عامہ کا منصوبہ لاکھوں امریکیوں کو مجبور کرتا ہے کہ وہ تھوڑی سی مراعات کے لیے زیادہ رقم ادا کریں۔ ہنگری کی پارلیمنٹ نے ایک نئے قانون کی منظوری دی ہے جس کے تحت سیاسی پناہ کی تلاش میں آنے والوں کو ملک کے جنوبی سرحد کے ساتھ کیمپوں میں اس وقت زیر حراست رکھا جائے گا جب تک ان کی درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ منگل کے روز منظور ہونے والے قانون کے تحت تارکین وطن کو بحری جہازوں کے تبدیل شدہ کنٹینرز میں رکھا جائے گا اور انہیں وہاں سے جانے کی اجازت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ وہ سربیا جانے پر رضامند ہو جائیں۔ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے نے اس قانون پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عراقی فوج نے منگل کے روز بتایا کہ اس کی فوجوں نے مغربی موصل میں حکومت کی بڑی عمارتوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے جن پر داعش قابض تھی۔ امریکی قیادت والے اتحاد کے فضائی حملوں کی مدد سے عراقی فورسز کی موصل کو آزاد کرانے کی کارروائیاں جاری ہیں جو داعش کے قبضے والا عراق کا آخری بڑا شہر ہے۔ امریکہ نے شمالی کوریا کے اشتعال انگیز رویے سے نمٹنے کے لیے جنوبی کوریا میں میزائل دفاعی نظام کی تنصیب کا کام شروع کر دیا ہے۔ امریکہ کی پیسیفک کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل ہیری ہیرس نے پیر کو دیر گئے بتایا کہ شمالی کوریا کی طرف سے متواتر اشتعال انگیز اقدام، بشمول گزشتہ روز کیے گئے میزائل تجربات، ہمارے اتحادیوں کے گزشتہ سال جنوبی کوریا میں تھارڈ نظام کی تنصیب کے لیے کیے گئے معاہدے کی تصدیق ہے۔ ہیرس کا کہنا تھا کہ تھارٹ کی آلات کی پیر کو ہونے والی تنصیب کا مقصد اتحادیوں کی طرف سے جنوبی کوریا کے ساتھ عزم کی پاسداری اور خطے میں امریکی فوجیوں، امریکی اتحادیوں اور امریکی سرزمین کے تحفظ میں مدد فراہم کرنا ہے۔ پروگرام جہاں رنگ میں مڈل ایسٹ نیوز کے ریسرچر ناصر نوید اور نیو یارک سے کالم نگار اور تجزیہ کار احمد مبارک نے اس موضوع پر میزبان بہجت جیلانی سے بات کرتے ہوئے صورتحال سے نمٹنے کے لیے بات چیت پر زور دیا۔ ناصر نوید کہتے ہیں،
جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو شمالی کوریا کا اقدام ہے میزائل کو ٹیسٹ کرنے کا، اس کی وجہ سے امریکہ اور امریکن ایئر لائنز جو ہیں، اسپیشلی جاپان اور ساؤتھ کوریا، آل تھری ور فورس ٹو ٹیک سم ڈیفینسو میجرز، اور ان ڈیفینسو میجرز میں سب سے جو امپورٹنٹ وہ یہ تھا، وہ تھرڈ ہی تھا۔ اور یہ دیر آر نیوز کہ یہ ود ان کپل آف منتھس تھرڈ کو کمپلیٹلی ڈپلوئے کر دیں گے. لیکن یہ بات یہاں رکنے والی نہیں ہے, کیونکہ آپ کے سوال کے مطابق چائنا کو بھی اس سے کنسرن ہے. چائنیز نے کہا ہے کہ اس سے جو ریگارڈ اس کے ساتھ نصب ہوں گے ان سے امریکہ چائنیز کی جو ملٹری ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی مانیٹر کرنے میں کامیاب ہوگا, جو چائنا کی سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے. اور چائنا نے اس کے اوپر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے جو لوٹے ایک کمرشل اینٹیٹی گروپ ہے انہوں نے اس تھارڈ کو ڈپلوئے کرنے کے لیے ساؤتھ کوریا میں زمین دی ہے. چائنیز نے لوٹے کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیا چائنا میں, اور اس کی وجہ سے چائنا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان جو ٹریڈ ہے اور جو دوسرے ریلیشن شپس ہیں ان میں گہرے منفی اثرات پڑیں گے. اور ابھی جو ایکچوئل وار ہونی ہے اس کا تو ابھی بہت ٹائم لگے گا, ہو سکتا ہے اللہ کرے نہ ہو, لیکن جو اکنامک وار ہے وہ ابھی سے اسٹارٹ ہو گیا ہے چائنا اور ساؤتھ کوریا کے درمیان. تو اس کی وجہ سے کورین پینسولا افیکٹ ہوگا, اس سے پورا ریجن افیکٹ ہوگا, اور اس کی وجہ سے یہ جو آرمز ریس ہے یہ مزید بڑھے گی, کیونکہ جو نارتھ کورینز ہیں وہ پھر کوشش کریں گے کہ مزید میزائل بنائیں جن سے وہ اس تھارڈ کو انٹرسپٹ سکسیسفلی کر سکیں, اور ساتھ ساتھ چائنیز بھی کوشش کریں گے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے تھارڈ کو کس طرح پھر ڈیل کرتے ہیں. تو اس سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خطے میں جو ایک آرمز ریس ہے وہ بڑھ جائے گی, اور اس کا حل جو بہتر حل یہی ہے کہ نارتھ کوریا کو کنٹین کیا جائے, جو سکس پارٹی ٹاکس تھی ان کو دوبارہ شروع کیا جائے, اور نارتھ کوریا کو اس چیز پہ لایا جائے کہ خطے میں امن وہ اسی صورت میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر نارتھ کوریا اپنے یہ جو ریئلسٹک ان کے عزائم ہیں ان کے اوپر ایک نظر ثانی کرے اور خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کی طرف سوچے.
آپ احمد یہ بتائیے گا کہ شمالی کوریا کی طرف سے نیوکلیئر اور بیلسٹک خطرے سے نمٹنے کے لیے فوری اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے, اور امریکہ خطے میں اپنے حلیفوں کو اس بارے میں اعتماد میں بھی لے رہا ہے. امریکی وزیر خارجہ جلدی ایشیا کا دورہ بھی کریں گے. اور اب آپ یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ ابھی بات کر رہے تھے, ناصر نے بہت تفصیل سے یہ ساری بات بتا دی کہ کہاں پر کس طرح سے کس کس کے اثرات مرتب ہوں گے, کتنی چیلنجنگ صورتحال ہے اس مخصوص ایشیائی خطے میں امریکہ کے لیے.
بڑی عجیب بات ہے کہ کوئی چیلنجنگ صورتحال نہیں ہے. امریکہ جنوبی کوریا کے ساتھ جنگی مشقیں کرنے جا رہا تھا اور شمالی کوریا نے وہ میزائل داغ دیے, اور وہ ہمیشہ ایسا کرتا ہے, اور ہمیشہ شارٹ رینج جو وہ زیادہ رینج کی تلاش میں ہے ہمیشہ سے اس میں کوشش کرتا ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ہوں بھی. شاید جب بھی آپ کسی خطے میں امریکہ جب جائے گا وہاں پر, اور خصوصاً اس وقت جب چین جو ہے وہ ایک برابر کی سطح پر عالمی طاقت بن کے سامنے آ گیا ہے, تو یہ اس سے جاپان کو کا واویلا یا جنوبی کوریا کا واویلا کہ شمالی کوریا نے وہ فائر کر دیا ہے, اس سے کچھ ہونے کا نہیں. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ برسوں سے یہی چلا آ رہا ہے. اب دیکھیے, اب آپ فوجی مشقیں کرنے جا رہے ہیں, انہوں نے اپنی طاقت بتانے کے لیے کہ ہاں بھائی ہم تیار بیٹھے ہیں, انہوں نے چار میزائل داغ دیے جو 600 میل تک یعنی 1000 کلومیٹر تک جانے والے. آپ نے جو ڈیفینس تھارڈ جو آپ وہاں پہ انسٹال کر رہے ہیں وہ 200 کلومیٹر کی رینج تک آنے والا جو میزائل ہے اس کو میرے خیال ہے کہ 7-8 کلومیٹر کی سپیڈ سے اس کو وہ روک سکتا ہے. اس میں چین نے بہت شور مچایا. چنانچہ یہ ایک ڈیفرنٹ سینیریو ہے جس میں یہ سارا بال گیم ہوتا ہے, اس میں کوئی ایسی گھبراہٹ کی بات نہیں ہے. اصل میں اگر ایک بیان یہ دے دیتے کہ نارتھ کوریا کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں یا کہیں تیسری جگہ پہ وہ مل جاتے, اب دنیا اس جگہ آ گئی ہے جب جہاں پر ساری ان چیزوں کو دوسری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے, بجائے اس کے کہ ہم سیدھی سیدھی سامنے کی سطح پر وہ چیز ہوتے ہوئے دیکھیں جو ہمیشہ سے اسی طرح چلتی ہوئی آ رہی ہے, اور اس پر ہم پریشان ہو کے بیٹھ جائیں یا شور مچانا شروع کر دیں اور ان کے ساتھ شامل ہو جائیں جو شور مچا رہے ہیں, بلکہ کہنا چاہیے کہ آپ کو بیٹھ کے بات کرنا پڑے گا.
بہت بہت شکریہ. بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
امریکہ کے نئے وزیر برائے ہاؤسنگ اور شہری ترقیات بین کارسن کا خطاب سننے والے سامعین کو اس وقت حیرت کا سامنا کرنا پڑا جب وزیر موصوف نے 400 سال قبل امریکہ لائے جانے والے غلاموں کو تارکین وطن قرار دے ڈالا. پیر کو اپنا عہدہ سنبھالنے کے پہلے دن محکمے کے صدر دفتر میں ملازمین سے خطاب کرتے ہوئے بین کارسن نے امریکہ کو یہاں آنے والوں کے لیے خوابوں اور مواقع کی سرزمین قرار دیا. انہوں نے کہا,
There were other immigrants who came here in the bottom of slave ships, worked even longer, even harder for less. But they too had a dream.
بن کارسن کہہ رہے تھے کہ یہاں تارکین وطن غلاموں کو لانے والے جہازوں پر سوار ہو کر بھی آئے جنہیں بہت کم اجرت پر بہت زیادہ کام کرنا پڑتا تھا, لیکن ان کا بھی خواب تھا کہ ایک روز ان کے بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں اور ان کے بچے سرزمین پر خوشی اور خوشحالی سے زندگی گزاریں گے. یہ تھے بین کارسن کے الفاظ۔ بین کارسن کے خطاب کے بعد ان کے اس بیان کی وضاحت کرتے ہوئے محکمے کے ایک ترجمان نے کہنا کہا ہے کہ سامعین میں سے کسی کو بھی یہ شائبہ تک نہیں ہوا کہ بین کارسن اپنی مرضی سے امریکہ آنے والے افراد اور زبردستی غلام بنا کر لائے جانے والے لوگوں کو برابر قرار دے رہے تھے۔ امریکی کانگریس کے اراکین نے پیر کے روز اوباما ہیلتھ کیئر پروگرام کی جگہ متبادل پروگرام کے لیے نئی تجاویز دی ہیں۔ ریچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
ریپبلکن پارٹی کی طرف سے تیار ہونے والے ہیلتھ کیئر کے نئے منصوبے میں سابقہ اوباما کیئر ایکٹ کی دو مقبول شقوں کو برقرار رکھا گیا ہے، یعنی کوئی بھی انشورنس کمپنی پہلے سے بیمار لوگوں کو انشورنس کی سہولت فراہم کرنے سے انکار نہیں کر سکے گی، اور 26 سال سے کم عمر کی وہ اولاد جو اپنے والدین کی زیر کفالت ہے اسے والدین کے ہمراہ ہیلتھ انشورنس ملتی رہے گی۔ تاہم اس نئے مسودے میں ایسے لوگوں پر ٹیکس کا جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا جو کسی ہیلتھ انشورنس پلان میں شامل ہونا نہیں چاہیں گے۔ کائزر فیملی فاؤنڈیشن کے ایک تجزیہ کار لیری لیوٹ کا کہنا ہے اس بل کا مقصد یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کے سلسلے میں وفاقی اخراجات کو گھٹایا جائے۔ اس کی وجہ سے یہ امکان بڑھ جاتا ہے کہ ہیلتھ انشورنس حاصل کرنے والوں کی تعداد کم ہو جائے۔ ہیلتھ کیئر کے نئے مسودے کے بارے میں اب بھی ریپبلکن پارٹی کے بعض اراکین تحفظات رکھتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ یہ اوباما ہیلتھ کیئر سے زیادہ مختلف نہیں ہے، جبکہ ڈیموکریٹک پارٹی کے اراکین کا موقف ہے کہ اس نئے منصوبے کی وجہ سے بہت سے لوگ ہیلتھ انشورنس سے محروم ہو جائیں گے۔ سینٹ میں اقلیتی ڈیموکریٹک پارٹی کے لیڈر چک شومر نے ٹویٹ کیا ہے کہ ٹرمپ کیئر افورڈیبل کیئر ایکٹ کا متبادل نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے لاکھوں امریکیوں کو زیادہ پیسوں کے عوض کم سہولتیں حاصل ہوں گی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عظیم نغمہ نگار شکیل بدایوں نے تفصیلات فکر و فن میں۔
پیار کیا تو ڈرنا کیا، جب پیار کیا تو ڈرنا کیا، پیار کیا کوئی چوری نہیں۔
شکیل بدایونی ان شعرا میں سے تھے جنہیں شاعری کا شوق وراثت میں نہیں ملا، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ شکیل کو شاعری کا بچپن ہی سے شوق تھا۔ ان کو یہ لگن اپنے ایک دور کے رشتے دار ضیاء القادری کی دیکھا دیکھی ہوا۔ شکیل نے شعر موضوع کرنے شروع کیے، اور پھر علی گڑھ یونیورسٹی میں شاید ہی کوئی ایسا مشاعرہ ہو جس میں انہوں نے شرکت نہ کی ہو، وہ ہمیشہ مشاعرہ لوٹ کر ہی لوٹتے۔
آج کہیں گے دل کا فسانہ، جان بھی لے لے چاہے زمانہ۔
شکیل 3 اگست 1916 کو بدایون اتر پردیش میں پیدا ہوئے۔ تعلیمی مدارج طے کرتے ہوئے علی گڑھ سے گریجویٹ ہوئے اور بطور سپلائی افسر دہلی میں تعینات ہوئے، لیکن غم روزگار ایسا تھا تو جذبات کے آڑے نہیں آیا۔ علی گڑھ میں قیام کے دوران انٹر کالج اور انٹر یونیورسٹی مشاعروں میں ان کی شرکت سے ان کی شہرت دور دور تک پھیل چکی تھی۔ اس دور میں شاعری کا اہم موضوع پسماندہ طبقہ، اس کی فلاح و بہبود اور معاشرتی اصلاح تھا، لیکن شکیل نے رومانوی اور نازک احساسات کی ترجمانی سے اپنی الگ راہ نکالی۔ وہ کہتے تھے، میں شکیل دل کا ہوں ترجمہ کہ محبتوں کا ہوں رازداں، مجھے فخر ہے میری شاعری میری زندگی سے جدا نہیں۔ ۱۹۴۴ میں وہ فلمی گیت لکھنے کی خواہش لیے ممبئی سے دھارے، اور وہاں فلم پروڈیوسر اے آر کاردار اور میوزک کمپوزر نوشاد سے ملے۔ انہوں نے شکیل کو اپنی صلاحیتوں کو ایک دو لائنوں میں بیان کرنے کو کہا، تو شکیل نے یہ کہہ کر کوزے کو دریا میں بند کر دیا۔ نوشاد نے انہیں فوراً ہی کاردار کی فلم درد کے لیے سائن کر لیا۔ کم ہی خوش نصیب ہوتے ہیں پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی بلندیاں جن کا مقدر بنتی ہیں۔ شکیل کا درد سے شروع ہونے والا سفر اونچائیوں کی طرف ہی گامزن رہا۔ انہوں نے نوشاد کے ساتھ مل کر انڈسٹری کو کئی سپر ڈپر ہٹ گیت دیے، بیجو باورا، مدر انڈیا، مغل اعظم، دلاری، شباب، گنگا جمنا اور میرے محبوب نوشاد کے ساتھ ان کی معروف فلمیں ہیں۔ نوشاد کے علاوہ روی اور ہیمت کمار کے ساتھ مل کر انہوں نے انڈسٹری کو کئی مقبول گیت دیے۔ روی کے ساتھ ان کی معروف فلموں میں چودھویں کا چاند، صاحب بیوی اور غلام اور اس کے علاوہ کئی سپر ہٹ فلمیں شامل ہیں۔ فلم چودھویں کے چاند کے ٹائٹل سانگ کو، جسے محمد رفیع نے اپنی مدھر آواز دی تھی، 1961 کے بہترین گیت کا ایوارڈ ملا۔
چودھویں کا چاند ہو یا آفتاب ہو، جو بھی ہو تم خدا کی قسم لاجواب ہو۔
انہیں بھارتی سرکار نے گیتکار اعظم کے خطاب سے نوازا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شکیل کو بیڈمنٹن کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر قریبی دوستوں کے ساتھ پکنک پر جایا کرتے، جہاں بیڈمنٹن، شکار کھیلنے اور مچھلیاں پکڑنے کے ساتھ ساتھ پتنگ بازی کے مقابلے بھی ہوا کرتے۔ ان کے ساتھ زیادہ تر نوشاد اور محمد رفیع ہوا کرتے۔ فلم نگری میں ان کے قریبی دوستوں میں دلیپ کمار، وجاہت مرزا، خمار بارہ بنکوی اور اعظم بجت پوری شامل تھے۔
ہمت نہ ہارنا، دن زندگی کے جیسے۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
کانگریس کے ایک مشترکہ اجلاس سے اپنے حالیہ خطاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دہشت گرد حملے کے خلاف امریکہ کے تحفظ اور عراق اور شام میں داعش کو شکست دینے کے بارے میں اپنی سوچ کا اعلان کیا۔ ان کے الفاظ:
Our obligation is to serve, protect and defend the citizens of the United States.
امریکہ کے شہریوں کی خدمت، ان کا تحفظ اور دفاع ہمارا فرض ہے۔ ہم اپنی قوم کو انتہا پسند اسلامی دہشت گردی سے محفوظ رکھنے کے لیے بھی سخت اقدامات کر رہے ہیں۔ ایسے افراد کی بڑی اکثریت جسے 9/11 کے بعد دہشت گردی سے متعلق جرائم پر سزا دی گئی ہے، وہ باہر کے ملکوں سے امریکہ آئے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ اس حقیقت کے پیش نظر تحفظ کی خاطر وہ چھان بین کے بہتر اقدامات کی تجویز پیش کریں گے، تاکہ ایسے لوگوں کو ملک میں نہ آنے دیا جائے جو امریکہ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
It is not compassionate but reckless to allow uncontrolled entry from places where proper vetting cannot occur. Those given the high honor.
یہ رحم دلی کی بات نہیں ہے، بلکہ بغیر سوچے سمجھے کی جانے والی ایک کارروائی ہے کہ ایسی جگہوں سے جہاں مناسب چھان بین نہیں کی جا سکتی، بلا روک ٹوک لوگوں کو آنے کی اجازت دے دی جائے۔ جن لوگوں کو امریکہ میں داخلے کی عزت بخشی جاتی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس ملک کی حمایت کریں، اس کے لوگوں اور اس کی اقدار سے محبت کریں۔ ہم اس بات کی بھی اجازت نہیں دے سکتے کہ ہمارا ملک انتہا پسندوں کے لیے ایک پناہ گاہ ہو جائے۔ امریکہ کے دوستوں اور اتحادیوں کے لیے بھی ایک خطرہ ہے۔ اس خطرے کے تدارک کے لیے صدر ٹرمپ نے وزارت دفاع کو ہدایت کی کہ وہ انتہا پسند اسلامی دہشت گرد تنظیم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے منصوبہ تیار کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ داعش لاقانونیت کے شکار ایسے وحشیوں کے نیٹ ورک پر مشتمل ہے جس نے مسلمانوں، عیسائیوں اور تمام عقائد سے تعلق رکھنے والے مردوں، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلم دنیا میں تمام دوستوں اور اتحادیوں سمیت اپنے تمام اتحادیوں کے ساتھ مل کر کام کریں گے، تاکہ اس نفرت انگیز دشمن کا اپنے کرۂ ارض سے خاتمہ کر سکیں۔ صدر ٹرمپ نے ایسے افراد اور اداروں پر بھی نئی تعزیرات عائد کی ہیں جو ایران کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت کرتے ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی ریاست کے ساتھ امریکہ کے نہ ٹوٹنے والے اتحاد کا بھی اعادہ کیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ آگے چل کر امریکی قیادت کی بنیاد کلیدی سیکیورٹی مفادات پر ہوگی، جس میں دنیا بھر میں ہمارے اتحادی ہمارے شراکت کار ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس تیسرے اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھیں مدثرہ منصر، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر جو گل۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 12 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2 بجنے والے ہیں۔ خالد حمید بھی آپ سے اب اجازت چاہے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ اور شب بخیر۔ Thank you.